السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: انما المؤمنون اخوة. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أخرجه مسلم. آج خطبہ کا موضوع ہے دین اسلام اور آج کا مسلمان. دین اسلام کیسا دین ہے اور آج کا مسلمان کیسا مسلمان ہے؟ دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام کا کیا مقام ہے؟ کیا عظمت ہے؟ اور آج کے مسلمان کہاں پہ ہے؟ کہ آج کا مسلمان وہی مسلمان ہے جو آج سے 1400 سال پہلے تھا؟ کہ آج کا مسلمان وہی مسلمان ہے جو اس دین کو صحیح سمجھنے والا ہے جیسے کہ سب سے پہلے لوگوں نے سمجھا تھا؟ کہ آج کا مسلمان اپنی پہچان جانتا ہے کہ وہ کون ہے؟ یاد رکھیں، ہماری پہچان ہمارے دین سے جڑی ہوئی ہے. آج اکثر مسلمان اپنی پہچان گوا بیٹھے ہیں، اپنے آپ سے ناواقف ہیں. اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے دین سے ہی ناواقف ہیں. دین اسلام عظمت کا دین ہے، کامل دین ہے، انصاف کا دین ہے، عزت کا دین ہے، غلبے کا دین ہے، حقوق کی ادائیگی کا دین ہے. کتنی خوبیاں میں اور گنوں، واللہ میں تھک جاؤں گا، میرے الفاظ ختم ہو جائیں گے. لیکن اس دین، اس عظیم دین کی عظمت اور کمال کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اس دین کی عظمت کو کافروں نے بھی قبول کیا ہے. وہ کافر جنہوں نے سچ بولا ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، بعض اوقات سب سے بڑا جھوٹا بھی سچ بول ہی دیتا ہے. کفر سے بڑھ کر کیا جھوٹ ہے؟ کافر جھوٹا ہے، سب سے بڑا جھوٹا ہے. لیکن جیسا کہ شیطان کے متعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صدقک وہو کذوب. اس نے سچ بولا اگرچہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. بعض کافروں نے بھی دین اسلام کی عظمت کو سلام کیا ہے. کب؟ جب مطالعہ کیا ہے، دل میں نفرت ہے، صرف آنکھوں سے پڑھا ہے، کانوں سے سنا ہے، زبان سے رہا نہیں گیا، اور زبان نے سچ بول ہی دیا کہ دین اسلام عظمت کا دین ہے، عزت کا دین ہے، غلبے کا دین ہے، کامل دین ہے. آج کا مسلمان کہاں ہے؟ آج کے مسلمان کیا کامل مسلمان ہے یا ناقص مسلمان ہے، عزت والا ہے یا ذلت والا ہے، غالب ہے یا مغلوب ہے؟ آج کے مسلمان کہاں ہیں؟ آج ہم کہاں ہیں؟ آج میری پہچان کیا ہے؟ کیا وہ آئی ڈی کارڈ جو میری جیب میں ہے صرف وہ میری پہچان ہے؟ میرا نام کیا ہے؟ میری نیشنلٹی کیا ہے؟ میرا پیشہ کیا ہے؟ میرا دین کیا ہے؟ بس یہ پہچان ہے میری. سبحان اللہ. شاید اس لیے ہماری پہچان اس چھوٹے سے کارڈ کی حد تک رہ گئی ہے. بس میری پہچان وہ نہیں ہے جو میں نظر آتا ہوں، میری پہچان وہ ہے جو میری جیب میں چھوٹا سا کارڈ ہے. موضوع بہت لمبا ہے، میں صرف ایک جزئیے پر آج بات کروں گا، صرف ایک حصے پر، کہ دین نے، اسلام نے ہمیں کیا سبق دیا ہے اور ہم کہاں ہیں. دین اسلام نے مجھے کیا مقام دیا ہے اور میں کہاں؟ واللہ سب سے بڑی نعمت دین اسلام کی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت. اور عجب بات یہ ہے کہ ہم اس سب سے بڑی نعمت کو کبھی سمجھا نہیں ہے جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، کبھی اسے محسوس نہیں کیا اپنے دل سے، اور کبھی اس نعمت کا شکر کا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ ہم اس نعمت کے بارے میں وہ نہیں جانتے جو ہمیں جاننا چاہیے تھا. آج کی نشست میں ہم بات کرتے ہیں مسلمان کے مقام کی، کہ دین اسلام میں مسلمان کا کیا مقام ہے. جب میں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، جب میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، جب میرے آئی ڈی کارڈ میں مسلمان لکھ دیا گیا، تو پھر اب میری پہچان کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میرے رب نے مجھے کیا مقام دیا ہے؟ اور اگر ہم نے اس مقام کو پہچان لیا ہوتا تو آج مسلمان دنیا کی وہ طاقت ہوتی جس سے آج کافر سلام بھی کرتے اور سر جھکا کر بھی کھڑے ہوتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تحاسدوا، ایک دوسرے کے ساتھ حسد مت کیا کرو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرما رہے ہیں، یعنی حسد کرنا تم لوگوں پر حرام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حسد مت کرو. اور حسد سب سے پہلا گناہ اس دنیا میں جو واقع ہوا ہے آسمان میں اور زمین پر حسد کا ہے. ابلیس نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا وجہ تھی؟ حسد ہی تھا. آدم کی اولاد میں سے، آدم کے بیٹوں میں سے، جب بھائی نے بھائی کا قتل کیا، بنیادی وجہ کیا تھی؟ حسد ہی تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے ہیں، لا تحاسدوا، ایک دوسرے کے ساتھ حسد مت کرو. اور پھر اس حسد کے جو بھی اسباب ہیں ان سے بھی منع کیا، اور مثال کے طور پر ایک چیز کا ذکر کیا، ولا تناجشوا، ایک دوسرے کے ساتھ نجش مت کیا کرو. اور نجش کیا ہے؟ ایک خاص طریقہ خرید و فروخت میں کہ جب کسی چیز کی بولی لگتی ہے تو کوئی شخص خریدنا نہیں چاہتا، لیکن اس بولی میں شریک ہوتا ہے اور جو قیمت اسے بڑھاتا رہتا ہے تاکہ دوسرا مسلمان جو ہے وہ زیادہ قیمت میں اس چیز کو خرید لے، جو کہ اس چیز کی اصل قیمت نہیں ہے. یہ نجش ہے. ولا تناجشوا، اور ایک دوسرے کے ساتھ نجش مت کرو. نجش کب ہوتا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کو نقصان انسان کب پہنچاتا ہے؟ جب دل میں حسد ہوتا ہے. اور حسد کی عجیب سی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. واللہ حسد وہ آگ ہے جو کبھی کسی کو سکون کی نیند نہیں سونے دیتی. انسان ہمیشہ تنگی میں رہتا ہے، تکلیف میں رہتا ہے، بے سکونی میں رہتا ہے، اور اس کے لیے کشادہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، کیونکہ اصل تنگی دل کے اندر ہے. تو اس سے بچنے کے لیے جو بھی اسباب ہیں حسد کے، اسے منع فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تناجشوا. جب نجش سے منع فرمایا تو ہر اس چیز سے منع فرمایا جو حسد کا باعث بنتی ہے اور سبب بنتی ہے. اور کیونکہ خرید و فروخت میں زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، زیادہ حسد ہوتا ہے، مال محبوب ہے اور مال کی وجہ سے زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں، اس لیے نجش سے ہی نجش کی ہی مثال دی ہے. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے سے بغض مت کرو. بات حسد سے شروع، دیکھو کہاں تک پہنچی. نفرت مت کرو ایک دوسرے سے، ارے تم کون ہو؟ مسلمان ہو، تمہارا بڑا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری بڑی شان ہے، بڑی عزت ہے. اس لیے یہ بیماریاں جو ہیں یہ اچھی نہیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو رب کو ناراض کر دیتی ہیں. اس لیے ایک دوسرے سے بغض و نفرت مت رکھو. میرے بھائی، میں جب عام مسلمان کی بات کروں تو اپنے ذہن میں ہمیشہ بات رکھنا کہ اپنے قریب رشتہ داروں کو زیادہ حق ہوتا ہے، اور اپنے والدین کا اس سے زیادہ حق ہوتا ہے. یعنی ہمیں منع کس چیز سے کیا جا رہا ہے؟ یہ عام مسلمانوں کے حقوق ہیں، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا، اور چوتھے نمبر پہ ولا تدابروا، ایک دوسرے سے دوری اختیار مت کرو. تم ایک ہی امت ہو، ایک ہی جسم ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جسم ہے، سارے مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں. جسم کے ایک حصے کو درد یا تکلیف ہوتی ہے، پورے جسم میں درد تکلیف پھیل جاتی ہے، تو پھر دوری کیوں اختیار کرتے ہو؟ کس لیے تدابر اور تنافر ہے؟ ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، ایک دوسرے کی بات سننا گوارا نہیں کرتے۔ آپ اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھ لیں، امت میں تفرقے ہیں، معاشرے میں تفرقے ہیں، گھر میں تفرقے ہیں، اور یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں کہ تدابر کی انتہا ہو گئی ہے، بغض نفرت کی انتہا ہو گئی ہے، حسد کی انتہا ہو گئی ہے، کہ آج ہم ایسے چوراہے پر کھڑے ہیں واللہ کہ ہمیں خود شرم آتی ہے اپنے کردار پر، اپنے اقوال و افعال پر۔ ولا تدابروا ولا يبيع بعضهم على بيع بعض، اور ایک دوسرے پر بیع مت کرو۔ منع کیا کہ جب کوئی مسلمان تاجر اپنا سودا بیچتا ہے کسی دام میں، تو دوسرا مسلمان تاجر جب یہ سودا طے ہو چکا ہے اس تاجر کے ساتھ، کم دام میں اس سودے کو مت بیچے، نہ بیچے۔ یہ بیع علی بیع بعض ہے۔ آپ نے گھڑی خریدنی ہے، آپ ایک آج کل دیکھتے مارکیٹ جو ہے الگ الگ ہو گئی ہے، گھڑی کی مارکیٹ الگ ہے، الیکٹرانکس کی الگ ہے، کپڑے کی الگ ہے، آسانی کے لیے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک چیز کا ریٹ متعین ہو چکا ہوتا ہے، آپ وہ خریدنے جاتے ہیں تو اس کا جو ریٹ ہے اور طے بھی ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ گھڑی 200 ریال میں بیچنی ہے، اور آپ اسے ہاں بھی کہہ دیتے ہو، ڈیلنگ بھی ہو جاتی ہے، اور ساتھ والا دیکھتا ہے کہ اس تاجر کے گاہک بہت زیادہ ہیں، تو وہ پیسے لینے جاتا ہے، وہ اسے بلاتا اور کہتا میں تمہیں 180 کی دیتا ہوں یا 150 کی دیتا ہوں، اور اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اگرچہ اسے خود بھی زیادہ پروفٹ نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن صرف دل میں درد ہے کہ اس کا رزق کیوں زیادہ ہے مجھ سے۔ یہ مسکین یہ نہیں جانتا کہ رزق اس نے نہیں لکھا اپنے لیے، یہ رزق اس کے رب نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے زیادہ رزق دے کے، اور آپ کو آزماتا ہے کم رزق دے کے، وہ شکر کرتا ہے کہ نہیں اور آپ صبر کرتے ہیں کہ نہیں۔ بس بات یہ تھی، ورنہ اللہ کی قسم نہ تو بھوکا وہ مرے گا، نہ بھوکے آپ کبھی مریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المسلم اخو المسلم۔ کیوں منع کیا جا رہا ہے ان بیماریوں سے؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور دین اسلام بھائی چارگی کا دین ہے، اخوت کا دین ہے، ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ دین اخوت بعض اوقات خون کی اخوت سے بھی بڑھ جاتی ہے، مقدم کی جاتی ہے، جب خون کے رشتے دار دین اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ، یا دین اسلام کی تعلیمات کو نہیں اپناتے، بدعت کا راستہ اختیار کر جاتے ہیں، تو پھر یہ اخوت کمزور ہو جاتی ہے، اور باقی رہتی ہے دین اسلام کی اخوت۔ المسلم اخو المسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوة، کہ مسلمان کے مومن ہی بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یہ حقیقت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اب کیا حق ہے اس مسلمان کے میرے اوپر؟ چند حقوق کا ذکر کیا، فرماتے ہیں لا یظلم، اس پر ظلم نہیں کرتا۔ کوئی بھائی اپنے بھائی پر بھی ظلم کرتا ہے؟ ناممکن ہے۔ مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا کبھی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی عزت میری عزت ہے، اس کی کامیابی میری کامیابی ہے، اور اس کی پہچان میری پہچان ہے، کیونکہ ہم سب ایک ہیں، اس پر ظلم کبھی نہیں کرتا. لا یظلم. ظلم کیسے ہوتا ہے؟ کہ اس کا حق چھین لیا جائے، یا قدرت ہوتے ہوئے بھی اس کی مدد نہ کی جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یظلم ولا یخذل. ولا یخذل کیا ہے؟ یعنی اسے رسوا بھی نہیں کرتا، ظلم بھی نہیں کرتا مسلمان بھائی پر، اور اسے رسوا بھی نہیں کرتا. رسوائی کیا ہوتی ہے؟ جب وہ کسی مصیبت میں ہوتا ہے، کسی تکلیف میں ہوتا ہے، یا کوئی شخص اس پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، اس کا حق چھین رہا ہوتا ہے، اور یہ مسلمان طاقت رکھتا ہے اس کی مدد کرنے کی، قدرت رکھتا ہے اس کی مدد کرنے کی، اس کو چھوڑ دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ایسے دن رسوا کرے گا جب وہ شدید مصیبت میں ہوگا اور شدید تکلیف میں ہوگا. قیامت کے دن سے بڑھ کر کوئی کرب نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. اس لیے دوسری حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کسی مسلمان یا کسی شخص پر یا کسی شخص کی مشکل کو دور کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں مشکلات کو دور آسان کر دیتا ہے. سبحان اللہ. ولا یکذب، اور اسے جھٹلاتا بھی نہیں ہے. مسلمان بھائی ہے، آپ سے کوئی بات کر رہا ہے اور حقیقتاً آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ سچ بول رہا ہے، آپ اس کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں سنا، تو اس کی بات کو مانتے کیوں نہیں ہو؟ کیونکہ اصل فی مسلم السلام ہے، مسلمان میں جو اصل بنیاد ہے کہ وہ ہر مصیبت سے اور ہر نافرمانی سے پاک ہے، جب تک کہ اسے یہ نافرمانی ثابت نہیں ہو جاتی. تو ہر مسلمان بنیادی طور پر سچا ہے. یہ ہماری نا اہلی ہے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھتے کہ ہر بندہ ہی جھوٹا ہے. غلط ہے. جب تک اس کا جھوٹ ثابت نہیں ہوتا تو وہ سچا رہتا ہے. لا یکذب. اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ولا یحقر، اس کی تحقیر بھی نہیں کرتا، حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا. سبحان اللہ. بات حسد سے شروع ہوئی، کہاں تک پہنچی ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم خود حقیر، فقیر، مسکین ہیں، محتاج ہیں. اگر مال دے کر اللہ تعالی نے ہمیں آزمایا ہے، اور آج مال کے اعتبار سے کچھ کوئی مقام ہے ہمارا، یا کسی بڑے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، اس خاندان کی وجہ سے ایک مقام ہے ہمارا، یا کسی سیاست کی وجہ سے کوئی مقام ہے ہمارا، الغرض اگر کوئی بھی وجہ ہے جس سے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، تو یہ سارے بڑے اللہ تعالی کی طرف سے ہے. واللہ انسان ہونے میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، مسلمان ہونے میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، تو پھر میرا کمال کہاں ہے؟ اس دین کو سمجھنے میں ہے، اس دین پہ عمل کرنے میں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں پر ہے، تین مرتبہ پر سینے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہیں سے بہترین کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ تقوی رکھنے والے ہیں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. اگر دون مسلمانوں میں آپ یہ دیکھنا چاہتے کون افضل ہے، کون بہتر ہے، تو اس کے تقوی کو دیکھ لو، دیکھ لو کہ کون اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے وہی زیادہ خوبیوں والا ہے, اس کی شان بڑی ہے, اس کا مقام بڑا ہے, وہ عزت والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم, کسی مسلمان کے لیے اتنا شر ہی کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی تحقیر کرے, یہ شر ہی کافی ہے, یہ خرابی ہی کافی ہے کسی کی زندگی میں کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. آج ہمارے معاشرے میں کتنی ایسے مسلمان ہیں جو تکبر کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں, محتاج سمجھتے ہیں, اگر بات کرتے ہیں تو چہرے کو بدل کر بات کرتے ہیں, دوسری طرف رخ کر کے بات کرتے ہیں, اگر ہاتھ بھی ملاتے ہیں تو صرف انگلیاں ملاتے ہیں صرف, یعنی یہ اتنا حقیر ہے کہ اس لائق نہیں کہ میرے پورا ہاتھ کو پکڑ لے, یہ بھی اگر وہ ہاتھ ملا دیتے ہیں کسی پہ احسان کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم بڑی ذات والے ہیں اور یہ کمی ہے. بڑی ذات والے جناب, تمہیں کس نے پیدا کیا اس بڑی ذات میں؟ کس نے پیدا کیا کہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہو یا کسی اور نے پیدا کیا ہے تجھے؟ تمہاری زندگی میں یہی شر ہی کافی ہے, اور جب تک اس شر سے اور جب تک اس مصیبت سے توبہ نہیں کرو گے کبھی اس شر سے باہر نکلنے والے نہیں ہو, اور واللہ اپنی اس حسد کی آگ میں جلتے رہو گے, اس تکبر کی آگ میں جلتے رہو گے, اس بغض و نفرت کی آگ میں جلتے رہو گے, اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کل المسلم علی المسلم حرام, ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان حرام ہے. کیا حرام ہے؟ حرام دمه وماله وعرضه, ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون, اس کا مال اور اس کی عزت حرام ہے. مسلمان کا قتل کرنا, ناجائز قتل کرنا حرام ہے, ناجائز اس کا مال لوٹنا حرام ہے, ناجائز اس کو بے عزت کرنا حرام ہے. چند الفاظ تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم فرمان میں. دین اسلام نے تو ہمیں یہ مقام دیا ہے, یہ ہماری پہچان ہے, اور یہ تعلیمات مسلمانوں کے لیے ہیں کہ ایک دوسرے کو تم دشمن کیوں بنتے ہو؟ دنیا کے لیے, دنیا تو چھوڑ کے ہی جاؤ گے, خالی ہاتھ جاؤ گے. آج مسلمان مسلمانوں کے دشمن کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ مسلمان مسلمان کے خون کا پیاسا ہے, اس کی نظریں اس کے مال کی طرف, اس کی عزت کی طرف کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اور یہ مصیبت کب تک رہے گی؟ یاد رکھیں یہ مصیبتیں رہیں گی, یہ عذاب رہے گا, یہ بغض و نفرت بھی رہے گی, یہ حسد بھی رہے گا, یہ تنافر تدابر اور یہ فرقے بھی ہوں گے, ظلم بھی ہوگا, رسوائی بھی ہوگی, ذلت بھی ہوگی, تحقیر بھی ہوگی, تذلیل بھی ہوگی, جب تک کہ ہم اس کا صحیح علاج نہیں کریں گے. صحیح علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف واپسی ہے. جس دین کی تعلیمات کو ہم نے پس پشت ڈالا ہے, جب تک واپس نہیں پلٹتے اس دین کامل کی طرف, ہماری زندگی ناقص رہے گی, جب تک کہ ہم واپس نہیں پلٹتے اس عزت والے دین کی طرف ہم ذلیل رہیں گے، جب تک واپس نہیں پلٹتے اس غلبے والے دین کی طرف ہم مغلوب رہیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ضرور ان کو اس چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے بڑے عذاب کے علاوہ، تاکہ کیوں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ واپس پلٹے توبہ کریں واپس ہے دین کی طرف تعلیمات کی طرف بعمل مسلمان بنے. نام کے مسلمان کب تک رہیں گے ہم، کب واپس پلٹیں گے؟ اور اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم دین اسلام کو صحیح نہیں سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور جو دین کو غلط سمجھتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، غلط راستہ اختیار کرتا ہے، صراط مستقیم سے ہٹ کر راستہ اختیار کرتا ہے اور اس پر جمع رہتا ہے، اور واپس حق کی طرف نہیں پلٹتا، تو ایسے لوگ بدعتی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا شر مسلمانوں پر کافروں سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے. اہل بدعت کا شر آپ تاریخ گواہ ہے، تاریخ گزری ہوئی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آج تک دیکھ لیں جتنا نقصان اہل بدعت نے مسلمانوں کو دیا ہے اہل کفر نے اتنا نہیں دیا ہے. اور بدعت کو دو بڑے گروہ جو سب سے پہلے نکلے تھے امت میں، دو بڑے گروہ خوارج اور روافض، اس پہلے دن سے لے کے آج تک ان کا شر بڑھتا جا رہا ہے، اور ان کے شر سے امت محفوظ نہیں رہی. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خوارج نے مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچایا ہے اور دین اسلام کو کتنا نقصان پہنچایا ہے. آج داعش جو کچھ کر رہی ہے جہاد کے نام پر دہشت گردی عام کر رہی ہے، اور اس سے پہلے القاعدہ نے اور طالبان نے اور دیگر وہ جماعتیں جو جہاد کے نام پر آج قتل و غارت عام کر رہی ہے، خود کش حملے کروا رہی ہے اور مسلمانوں میں قتل عام کر رہی ہے. آج مسلمانوں کے نہ تو خون محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے. یہ یہودی نہیں کر رہے، یہ نصارہ، یہ ہندو نہیں ہے، یہ اپنے ہی مسلمان بھائی ہیں، کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، لیکن ان کے کام کیا ہے؟ آج مسلمان کا خون محفوظ کیوں نہیں ہے؟ مسلمان کا مال اور عزت محفوظ کیوں نہیں ہے ان لوگوں سے؟ کیونکہ ان لوگوں نے دین اسلام کو سمجھا تو ہے لیکن غلط سمجھا ہے، کوشش کی ہے سمجھنے کی، غلط راستہ اختیار کیا سمجھنے کا، اور دین اسلام سے بہت دور ہو گئے، دین اسلام کی صحیح تعلیمات سے بہت دور ہو گئے. اور دوسرا گروہ جو بہترین زمانے میں نکلا تھا اس گروہ کے ساتھ نکلا تھا، روافض کا گروہ، شیعوں کا گروہ، یہودیت کا پیداوار. واللہ یہودیت کی تعلیمات دیکھیں، یہودیت کی تعلیمات سے جو واقف ہے روافض کی تعلیمات بھی دیکھ لیں، واللہ کوئی فرق نظر نہیں آتا. فرق صرف اتنا ہے کہ کلمہ پڑھتے وہ کلمہ نہیں پڑھتے، اگرچہ ان ظالموں نے کلمے کو بھی تبدیل کر دیا. روافض کا شر کسی سے مخفی نہیں ہے. کعبے سے حجر اسود کو اپنی اس جگہ سے توڑ کر نکال کر لے جانے کا جرم صرف ان لوگوں نے کیا تھا، واللہ یہودیوں نے نہیں کیا، ہندو نے نہیں کیا، نصارہ نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کے پاک گھر جس میں شکار کرنا بھی حرام ہے، جس میں درخت کاٹنا بھی حرام ہے، جو درخت خود اگتے ہیں، امن و امان کی انتہا ہے، سلامتی کی انتہا ہے. ابو طاہر قرمطی جاتا ہے، حرم میں داخل ہوتا ہے، لوگ طواف کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، مطاف میں آتا ہے اور قتل عام کرنا شروع کر دیتا ہے احرام کی حالت میں، البلد الحرام میں قتل وغیرہ شروع کر دیتا ہے. اور حجر اسود کو اکھاڑ دیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے. روافض کا شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کارروائیاں اور ان کا یہ شر کئی ملکوں میں بڑھ چکا ہے، اور جب یہ آگ کی سب سے پہلی چنگاری تونس میں نکلی تھی تو علماء نے اس دن سے کہنا شروع کیا کہ روافض کی سازش ہے، اور لوگوں نے کہا تم تو ایسے کہتے رہتے ہو، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہوتے نہیں ہے، صرف تمہیں اپنے مسلمان ہی نظر آتے ہیں. ان لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں، سب ایک ہیں، صرف کافروں کے خلاف ہم نے کاروائیں جہاد کرنا ہے. یہ پتہ نہیں کون سا جہاد ہے جس میں آپ کے ساتھ دائیں طرف ایک رافضی کھڑا ہوگا، بائیں طرف ایک خارجی کھڑا ہوگا، آگے کوئی قبر پرست ہوگا، پیچھے کوئی عقل پرست ہوگا، پتہ نہیں کون سا جہاد ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون، ان لوگوں کا یہ نعرہ ہے کہ ہم سب ایک ہیں، ہمارا رب ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے، اس لیے ہمیں ایک ساتھ مل کے کافر کے خلاف جہاد کرنا ہے. اب آپسی اختلاف بھول جائے، ابھی یہ چھوٹے موٹے اختلاف ہیں، بعد میں نمٹائیں گے. اہل کفر سے پہلے جنگ کر لیں، بعد میں اپنے اختلافات کو دیکھیں گے اور معاملہ سنور جائے گا. بڑا آسان معاملہ ہے. تونس سے وہ چنگاری نکلی تھی اور پھر لیبیا کی طرف گئی، پھر مصر کی طرف آئی، پھر شام کی طرف گئی، پھر بحرین کی طرف گئی، پھر یمن کی طرف گئی، اور آج یمن کا حال آپ کے سامنے ہے، سوریہ کا حال آپ کے سامنے ہے، عراق کا حال کسی سے مخفی نہیں ہے، افغانستان کا حال کسی سے مخفی نہیں ہے، پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے. یہ لوگ سکھ کا سانس نہیں لیں گے جب تک کہ یہ ہمیں توڑ نہیں دیتے اور اپنے مقاصد حاصل نہیں کر دیتے. روافض کے متعلق جو میں نے سب سے حیران کن بات پڑھی ہے اور سنی ہے، اور ان کی بغض نفرت کی انتہا جو مجھے معلوم ہوئی ہے، وہ بحار الانوار میں مقدسی جو ہے مجلسی جو ہے بحار الانوار میں لکھتا ہے کہ سب سے پہلے جب ان کا امام غائب 12واں امام آئے گا وہ کیا کرے گا، امت کے حالات دیکھیں، شر بڑھتا جا رہا ہے، امت بہت ساری مصیبتیں ہیں. اب جب 12واں امام غائب امام آئے گا تو سب سے پہلے مدینہ کی طرف جائے گا، سید عائشہ صدیقہ کو قبر سے نکالے گا اور زنا کی حد قائم کرے گا، سید بکر صدیق کو قبر سے نکالے گا، سید عمر کو قبر سے نکالے گا اور ان کو کوڑے مارے گا، پر حد قائم کرے گا. ان للہ و ان الیہ راجعون. یہ مسلمان ہے. بغض و نفرت کی انتہا اس دن سے لے کے آج تک اہل سنت کو جتنا نقصان ان لوگوں نے پہنچا اہل بدعت نے کسی اور نے نہیں پہنچایا. اور واللہ عجب بات ہے, بعض لوگ اپنے آپ کو سب سے بڑے اہل سنت سمجھتے ہیں, سینہ تان کے چلتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ہی حق پر ہیں, ہم ہی سچے مجاہد ہیں. ان کے ایک رہنما کہہ رہا ہے اور خود جا کے سن لینا, واللہ میں حیران ہو گیا, کہتا ہے آج پاکستان کو ایک خمینی کی ضرورت ہے. پاکستان کے حالات کو سدھارنے کے لیے خمینی کی ضرورت ہے. اور دعویٰ ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں, ہم ہی سچے اور پکے مسلمان ہیں, ہم ہی سچے مجاہد ہیں. پاکستان کو خمینی کی ضرورت ہے. واللہ اسی کے اس لیکچر میں پھر لوگوں میں یہ نعرے لگتے ہیں, زندہ ہے خمینی, زندہ ہے, زندہ ہے خمینی, زندہ ہے. وہ کافر اور ملعون جس کی کفر کا فتوی علماء نے لگایا, جس پر کہ وہ کافر ہے, خبیث ہے, پاکستان کو ایسے شخص کی ضرورت ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. اور دوسرا اسی جماعت کا رہنما کہتا ہے اللہ کی قسم ابو عبداللہ اسامہ بن لادن ہمارے سردار ہیں, سالار ہیں. بن لادن جس کا سردار ہو وہ اہل سنت میں سے ہے, خمینی جس کا سردار ہو وہ اہل سنت میں سے ہوتے. اس لیے میرے بھائیو اپنے آپ کو سب سے پہلے پہچانو, اور جب تک صحیح دینی تعلیمات حاصل نہیں کرتے واللہ خیر ممکن نہیں. یفقہ فی الدین, دین کی صحیح سمجھ اگر نہیں ہے تو پھر واللہ خیر نہیں ہے. ان لوگوں کے دھوکوں میں مت آئے, بہت دھوکے دے چکے ہیں یہ لوگ. اب وقت آیا ہے اپنی آنکھیں کھولیں, دیکھیں آپ کا دوست کون ہے, دشمن کون ہے, سچا دوست کون ہے اور سچا دشمن کون ہے. دھوکے میں مت رہیں. جہاد کا نعرہ لگانے والا تب سچا ہوتا ہے جب اس کا جہاد جہاد شرعی ہوتا ہے, قرآن اور سنت اور منہج سلف کے مطابق ہوتا ہے, مخالف نہیں ہوتا. اور آج جیسا کہ آپ سب نے خبر سنی ہے کہ حوثی روافض نے یمن پر کافی عرصے سے شر پھیلایا ہوا تھا اور حملہ کیا, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب اس خبیث طاقت کو توڑنے کے لیے مسلمان اکٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ. اور یمن میں آج کاروائیاں کل سے شروع ہیں, کچھ دنوں سے شروع ہیں, اور الحمدللہ اچھے نتائج بھی سامنے آئے ہیں. اور اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ کے دین کے دشمن ٹوٹتے رہیں گے اور ذل اور رسوا ہوتے رہیں گے, اور اہل سنت اسی طریقے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے, اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے کامیابی حاصل کرتے رہیں گے اور عزت حاصل کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب مسلمانوں کو روافض اور خوارج اور دیگر بدعتوں کے شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.